السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں قومی شناختی کارڈز کی اثر نو تصدیق کی مہم کا آغاز. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے اور موسلادھار بارش ہونے سے کم از کم 30 افراد ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، کینیا میں جمعے کے روز صومالی سرحد کے نزدیک 2 بسوں پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کم از کم 6 افراد کو مار ڈالا. ہانگ کانگ میں جہاں اس شہر کو برطانیہ سے چین کو سپرد کیے جانے کی 19ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، ہزارہا افراد نے سڑکوں پر احتجاجی مارچ کیا ہے. اور آسٹریا کی اعلی ترین عدالت نے مئی کے صدارتی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے. اور امریکہ نے جمعرات کو انسانی اسمگلنگ کی فہرست جاری کی ہے، جس میں 8 ناپسندیدہ ملکوں کا اضافہ کرتے ہوئے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ ملک دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کی کم از کم $150 ارب کی صنعت میں کمی لانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں قومی شناختی کارڈوں کے نئے سرے سے تصدیق کا عمل جمعے کے روز سے شروع ہو گیا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود.
پاکستان میں قومی شناختی کارڈز کی اثر نو تصدیق کی مہم کا جمعے کو آغاز ہو گیا ہے، جو کہ 2 ماہ تک جاری رہے گی. مئی میں بلوچستان میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے ولی محمد کے نام سے پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر رکھا تھا. اس پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے تمام شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق کرنے کا اعلان کیا تھا. شہریوں کے کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا نے اس ضمن میں اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے، جس پر لوگ کسی بھی مشتبہ شناختی کارڈ سے متعلق اطلاع دے سکتے ہیں. وقف شدہ ہیلپ لائن پر روزانہ 10,000 ٹیلیفون کالز اور 1.5 لاکھ ایس ایم ایس موصول کیے جا سکیں گے. علاوہ ازیں نادرا کی طرف سے ہر خاندان کے سربراہ کو ایک ایس ایم ایس بھیجا جائے گا، جس میں نادرا کے ریکارڈ کے مطابق اس گھر کے افراد کی تفصیل درج ہوگی. اگر اس میں کوئی اضافی شخص ہو تو اس کی اطلاع ادارے کو دی جا سکتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے شناختی دستاویزات کی تصدیق دوبارہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی جعلی کارڈز بنوا رکھے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر واپس کر دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی جعلی شناختی کارڈ کے حامل کی مصدقہ اطلاع دے گا تو اسے 10,000 روپے انعام بھی دیا جائے گا. سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کے عمل کو خوش آئند قرار دیا، لیکن ان کے بقول آیا اس سے 100% نتائج حاصل ہو سکیں گے یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا.
آپ کے اگر فیملی ٹری میں کسی اور بندے کو انہوں نے ڈالا ہے جو آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کو پتا لگ جائے گا، آپ آبجیکٹ کریں گے کہ جی یہ محمد اسماعیل تو میں نہیں جانتا، یہ تو میرے فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو وہ آپ ڈیلیٹ کروا لیں گے تو اس سے ان کو پتہ لگ جائے گا. سو ایز آئی سیڈ اس سے تھوڑی بہتری تو ہوگی اگر یہ ساری ایکسرسائز پوری ہو جاتی ہے، مگر میں اتنا شور سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کی پوری کمپلیٹ جو ہے وہ ایریڈیکیشن ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی.
ان کا کہنا تھا کہ ایسے علاقے جہاں پیدائشی سرٹیفکیٹ یا ڈومیسائل وغیرہ اب بھی کمپیوٹر نظام سے منسلک نہیں، وہاں اس کمی کو پورا کر کے جعلی دستاویزات کے حصول کو روکنے میں مدد لی جا سکتی ہے. پاکستان میں قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا حصول ایک مشکل اور صبر آزما کام رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نے اس ضمن میں خاطر خواہ اقدام کر کے لوگوں کو سہولت فراہم کی ہے. تاہم ایسے واقعات بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ جن میں مبینہ طور پر رشوت دے کر لوگ شناختی دستاویزات حاصل یا ان میں رد و بدل کروا لیتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
حکومت کے سائبر کرائم سے متعلق بل میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا پی ٹی اے کو انٹرنیٹ پر سے ہٹانے، اس کو بلاک کرنے وغیرہ کے اختیارات مل جائیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم.
سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے حکومت کے مجوزہ قانون میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو انٹرنیٹ پر مواد کی نگرانی، اس کو بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ذیلی کمیٹی کے بدھ اور جمعرات کو ہونے والے اجلاسوں میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز بل 2015 کی آن لائن معلومات کی نگرانی سے متعلق شک 34 پر بحث کی گئی۔ ان اجلاسوں میں شرکت کرنے والی سرگرم کارکن اور غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی نگت داد نے کہا کہ آئی ٹی ماہرین اور سرگرم کارکنوں کا خیال ہے کہ مجوزہ قانون کی شک 34 آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے، جو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔
سول سوسائٹی نے اور آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل کانٹریری ہے آرٹیکل 19 جو کانسٹیٹیوشن کا، جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے۔ تو یہ شک ہونی ہی نہیں چاہیے، اور نہ ہی کسی اتھارٹی کو یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد ہے اس کو بین اور سینسر کر سکے۔
انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے پہلے ہی انٹرنیٹ پر موجود مواد کی نگرانی کر رہی ہے، اور توہین مذہب یا غیر اخلاقی سمجھے جانے والے بہت سے مواد کو انٹرنیٹ پر بلاک کیا گیا ہے یا اسے ہٹایا جا چکا ہے۔ ان کے بقول اب اس اختیار کو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے پی ٹی اے کو کھلی آزادی مل جائے گی کہ وہ ایسے کسی بھی مواد جسے وہ قابل اعتراض سمجھتی ہے اس تک رسائی ختم کر دے یا اسے انٹرنیٹ سے ہٹا دے، جس سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ نگت داد کا کہنا تھا کہ سینٹ کی ذیلی کمیٹی نے اس شک کو ختم کرنے کی تجویز پر غور نہیں کیا، کیونکہ سینیٹرز کا خیال ہے کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں حکومت کے پاس کسی حد تک یہ اختیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پر مواد کو بلاک کرنا عملی طور پر بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس تک متبادل ویب سائٹس کے ذریعے رسائی ہو سکتی ہے۔ تاہم وہ سائبر کرائم بل کی ضرورت سے متفق تھیں۔
ہاں، سائبر کرائم بل ضرور ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح کا قانون بنائیں جس میں سیکیورٹی اور سیول لیبرٹیز اس میں بیلنس ہو، نہ کہ یہ کہ آپ سیکیورٹی کو انڈر نیشنل ایکشن پلان اتنی پرائیورٹائز کر دیں کہ آپ کی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے رہیں اور اس پہ کسی کی توجہ نہ ہو۔
قومی اسمبلی نے اپریل میں اس بل کی منظوری دی تھی، مگر سینٹ میں ابھی اس پر بحث جاری ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جرائم کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی فوری ضرورت ہے۔ حالیہ سالوں میں پی ٹی اے نے فحش مواد پر مشتمل سینکڑوں ویب سائٹس کو پاکستان میں بلاک کرنے کے علاوہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس مثلاً یوٹیوب، فیس بک یا ٹویٹر پر اس کے بقول توہین مذہب یا دیگر قابل اعتراض مواد تک رسائی کو محدود کیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما محمود اچکزئی نے اپنے اس بیان کے بارے میں، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا افغانوں سے تعلق رکھتا ہے، کہا ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ ان کے اس بیان پر سوشل میڈیا میں بہت تنقید ہوئی تھی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے قیام میں سرکاری طور پر 6 ماہ کی توسیع تو کر دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں غیر قانونی طور پر بغیر اندراج کے رہنے والوں کے خلاف پولیس کی کاروائیاں بھی جاری ہے۔ ایسے میں ایک اہم قوم پرست رہنما کی طرف سے خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ قرار دینے کے بیان پر صوبائی حکومت کے علاوہ انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے ایک افغان اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا افغانوں کا ہے اور وہ کسی کو افغان پناہ گزینوں کو ان کے بقول اپنے سرزمین پر ہراسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گو کے بعد میں محمود اچکزئی کی طرف سے یہ وضاحت بھی سامنے آئی کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن ان پر تنقید کا سلسلہ جمعے کو بھی دیکھنے میں آیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی مشیر اطلاعات مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایک ایسا پاکستانی جو کہ پارلیمان کا بھی رکن ہو، اس کی طرف سے اس طرح کا بیان ملکی سالمیت کے خلاف ورزی کے مترادف ہے۔
خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی ہی اس صوبے کے وارث ہیں، اس ملک کے وارث ہیں۔ افغانستان افغانیوں کا ملک ہے، مہاجرین جب تک اس صوبے میں رہیں گے ایز اے مہاجر رہیں گے، ایز اے بالغ نہیں رہ سکتے، الٹیمیٹلی ان کو جانا ہے اپنے صوبے میں۔
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق محمود اچکزئی نے اپنی وضاحت میں کہا کہ افغان شہری اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کے ایک معاہدے کے تحت یہاں رہ رہے ہیں اور انہیں تنگ نہیں کیا جانا چاہیے اور انہیں یہاں رہنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قوائد کے اندراج کے ساتھ قانونی طور پر پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم ہے، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری غیر قانونی طور پر ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں۔ اندراج شدہ پناہ گزینوں کی پاکستان میں قیام کی میعاد 30 جون کو ختم ہو گئی تھی، جس میں روا ہفتے ہی 6 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے پناہ گزینوں کے قیام توسیع کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ ادھر پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر عمر زاخلوال نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات کی، جس میں صوبے میں مقیم پناہ گزینوں کی صورتحال سے متعلق امور زیر باز آئے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے خطے کے وسیع تر مفاد میں پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے اندراج کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں حکومت کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر اندراج شدہ افغان پریشانی کا باعث ہے اور انہی کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کینیا میں جمعے کے روز صومالی سرحد کے نزدیک 2 بسوں پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کم از کم 6 افراد کو مار ڈالا۔ پولیس کے سربراہ جوزف بوٹنیٹ نے بتایا کہ پولیس کو جائے وقوع پر 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں، دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ مرنے والوں میں خیال ہے کہ 4 شہری اور 2 مسلح گارڈز شامل ہیں، کم از کم 2 دیگر مسافر زخمی ہوئے۔ اسی طرح کے حملے شمالی کینیا کے پسماندہ علاقے میں الشباب کی جانب سے کیے گئے، جو قریبی ہمسائے صومالیہ میں قائم داعش کا ایک گروپ ہے۔ ایک روز پہلے ہی صومالیہ میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے نے ایک بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کم از کم 20 افراد اس میں ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جمعرات کے روز ایسے مزید 8 ملکوں کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے جو انسانی اسمگلنگ کی تجارت میں ملوث ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے برما، ہیٹی، جیبوتی، پاپوا نیو گنی، سوڈان، سورینام، ازبکستان اور ترکمانستان کو دنیا کے ان 27 بدترین ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جو اس قانون شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
انسانی اسمگلنگ $150 بلین کی ایک ایسی عالمی صنعت ہے جو ہدف بننے والے افراد کو جدید دور کی غلامی میں ڈھال دیتی ہے، جس میں بقول امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے 2 کروڑ افراد شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں
All 20 million are people just like everybody here. They have names. They have or
have یہ تمام 2 کروڑ افراد یہاں موجود لوگوں جیسے ہی ہیں، ان کے بھی نام ہیں اور ان کے بھی خاندان ہیں یا تھے۔ ان افراد کو دوزخ کے ماحول میں ٹھونسا جاتا ہے، جدید دور کا ایک ایسا جیتا جاگتا دوزخ جس کا تجربہ کبھی بھی کسی انسان کو نہ کرنا پڑے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ۔ زیادتی کے شکار ان افراد کو جنسی غلام اور کارخانوں اور گھروں کے کام کاج کے لیے بغیر کسی اجرت کے رکھا جاتا ہے۔ ان افراد کے پاس آزادی کی امید بھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو ایسی پسماندہ یا گندی جگہوں پر رکھا جاتا ہے جہاں موزوں خوراک اور طبی امداد دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر جان کیری کے الفاظ۔
We all know the sad litany. Girls compelled into sex slavery. Women sleeping in closets let out only
ہم سب اس المیے سے واقف ہیں۔ لڑکیوں کو زبردستی جنسی غلامی پر مجبور کیا جاتا ہے، عورتوں کو الماریوں میں بند رکھا جاتا ہے۔ وہ صرف اسی وقت باہر نکل سکتی ہیں جب انہیں کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا اور کپڑے دھونا ہوتے ہیں۔ مردوں اور لڑکوں کو سونے نہیں دیا جاتا تاکہ وہ 24 گھنٹے کام کر سکیں، اور اکثر اوقات شدید ترین موسموں اور ہولناک صورتحال میں بھی۔ جنگ زدہ خطوں میں بچوں کو اغوا کر کے انہیں مختلف دھڑے لڑنے کی تربیت دیتے ہیں، اور بعض افراد تو اپنی مرضی سے غلامی کی اس زندگی کو اپنا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ غربت کے شکار نوجوانوں کو اکثر ورغلا کر اور دوسرے ملکوں میں نوکریوں کا جھانسا دے کر، خاص طور پر امریکہ میں ملازمت کے سبز باغ دکھا کر انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ مشیگن سے FBI کے مائیکل گلینن کے الفاظ۔
امریکہ بھر سے مجموعی طور پر 153 بالغ اور کم سن بچوں کو بازیاب کروایا گیا ہے. تاہم کئی دوسرے ملکوں میں حکام اس جرم سے نظریں پھیرے ہوئے ہیں، اور کچھ کیسوں میں تو انسانی اسمگلنگ باقاعدہ حکومت کے تعاون سے کی جاتی ہے. برما میں حکومت اقلیتوں سے مسلسل جبرن کام کروا رہی ہے اور بچوں کو مسلح افواج میں زبردستی بھرتی کر رہی ہے. ازبکستان ملک کی بالغ آبادی کو کپاس کی چنائی پر مجبور کرنے کے لیے معروف ہے. امریکہ نے انسانی اسمگلنگ کو ختم کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار حکومتوں کو ٹھہرایا ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے اس رپورٹ پر تعریف کا اظہار کیا ہے جس میں انسانی حقوق کے اشارے پر صورتحال میں بہتری پر اس کا درجہ بڑھا دیا گیا ہے. اسی اثنا میں میانمار کے عہدیدار اس پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ میں ان کے ملک کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. تھائی لینڈ کو نگراں فہرست میں کم ترین درجے 3 سے دوسرے درجے پر بڑھا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک انسانوں کی اسمگلنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے کم ترین معیار کو پورا نہیں کرتا، لیکن اس نے پچھلے سال واضح برتری دکھائی ہے. تھائی لینڈ کی فوجی جنتا کے سربراہ وزیر اعظم پرایوت چھن اوچھا نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور مجرموں کو بالکل نہ برداشت کرنے کی پالیسی جاری رہے گی. امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز انسانوں کی غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ پر اپنی سالانہ رپورٹ شائع کی، اور افریقہ ایک بار پھر جبری مزدوری سے لے کر جنسی غلامی تک ہر قسم کی انسانی اسمگلنگ کے اعتبار سے سر فہرست رہا. جنوبی افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی.
اس سال ایک بار پھر براعظم افریقہ کا ایک بھی ملک امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں سر فہرست نہیں آ سکا، جس میں برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا جیسی ترقی یافتہ اقوام غالب رہیں. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ درجہ بندی ملک میں انسانی اسمگلنگ کے مسئلے کے حجم سے زیادہ حکومت کی جانب سے اس کے انسداد کی کوششوں کی حد پر مبنی ہے. براعظم افریقہ کے ملکوں کی ایک نمایاں تعداد اس درجہ بندی میں بدستور ممکنہ پست ترین درجے پر موجود ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی ایک سینئر ایڈوائزر سوسین کاپیج کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ترک سکونت اور ترک وطن کے بحران کے باعث 1,000,000 سے زیادہ افریقیوں، عراقیوں اور شامی باشندوں کے یورپ کی جانب فرار کا ایک منفی اثر مرتب ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں نامزد کیے گئے ملکوں میں انسانی اسمگلنگ سے متاثرہ لوگوں کی جانچ پڑتال میں مدد دینے کی کوشش کر رہا ہے.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
وہ کہہ رہی تھی کہ ترک وطن کا بحران ایسے افراد کا ایک پورا نیا گروپ تخلیق کر دیتا ہے جو انسانی اسمگلنگ کا آسان اور کمزور ہدف ہوتے ہیں. اگر ان کا کوئی ملک نہ ہو، یا ان کے پاس اپنے بارے میں کوئی کاغذات نہ ہوں، یا ان کے پاس روزگار نہ ہو، یا وہ اپنے خاندان کے ساتھ نہ ہوں، تو وہ ان جھوٹے وعدوں کے جال میں آسانی سے آ جاتے ہیں جو انسانی اسمگلر ان سے روزگار دلانے یا تحفظ یا پناہ گاہ فراہم کرنے کے حوالے سے کر سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے سوزین کاپیج کے. نیروبی میں قائم انسانی اسمگلنگ سے متعلق آگاہی پھیلانے میں کوشاں ایک گروپ اویئرنیس اگینسٹ ہیومن ٹریفکنگ کے پروگرام مینیجر جیکب کرسٹنسن کہتے ہیں کہ وہ خاص طور پر مشرقی اور وسطی افریقہ میں جاری تنازع کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اصل تبدیلی ترک وطن کے ان مختلف طریقوں کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جو ہم اس وقت برونڈی، صومالیہ اور جنوبی سوڈان جیسے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2015 میں 6 افریقی ملکوں نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے یا تو اپنی قانون سازی کو بہتر بنایا یا پھر نئے قوانین متعارف کیے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن ملکوں نے اس سلسلے میں پیش رفت کی، مثلاً برکینا فاسو جو مغربی افریقہ میں بہتری دکھانے والا واحد ملک ہے، انہوں نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد پر مقدمے چلانے اور انہیں سزائیں دلانے میں اپنی کوششوں میں اضافہ کیا. 10 افریقی ملک اس سال امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی سے متعلق دوسرے درجے کی فہرست میں پہنچ گئے. تیسرے درجے یعنی پست ترین درجے کی فہرست میں شامل کیے جانے والے ملکوں کو مالیاتی تعزیرات کا سامنا ہو سکتا ہے. اس درجے میں شامل ملکوں کے لیے امریکہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی امداد کے علاوہ دوسری قسم کی اور غیر تجارتی بنیاد پر دی جانے والی امداد پر پابندیاں لگ سکتی ہیں. امریکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے تیسرے درجے میں شامل ملکوں کو قرض نہ دینے پر زور ڈالنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے. انسانی اسمگلنگ کے سلسلے میں امریکی محکمہ خارجہ کی تیسرے درجے کی فہرست میں شامل
27 ملکوں میں سے نصف کا تعلق براعظم افریقہ سے ہے، جس میں اس سال 2 نئے ملک شامل ہوئے ہیں جو جبوتی اور سوڈان ہیں۔ مشرقی افریقہ کے اس انتہائی چھوٹے ملک جبوتی کو پچھلے سال 90,000 تارکین وطن کے وہاں سے گزرنے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہاں انسانی اسمگلروں کے لیے کمزور لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے مواقع پیدا ہوئے۔ رپورٹ میں جبوتی پر متاثرہ لوگوں کے تحفظ کے لیے زیادہ اقدام نہ کرنے کی وجہ سے تنقید کی گئی ہے۔ سوڈان کو، جو سن 2011 میں جنوبی سوڈان سے الگ ہوا تھا، لوگوں کی جنوبی سوڈان کے درمیان اور افریقی اور شامی پناہ گزینوں کی اس ملک کے راستے نقل و حرکت کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ کے زیادہ واقعات کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ رپورٹ میں سوڈان میں بچوں سے مزدوری کرانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ افریقہ بھر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سن 2015 میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے انسانی اسمگلنگ کا ہدف بننے والے 12,000 سے زیادہ افراد ڈھونڈے ہیں، لیکن انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق سرگرم کارکن اکثر کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعداد کو بہت گھٹا کر بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ بعض اوقات قانون کی کمزور عملداری، افراتفری یا یہ ہوتی ہے کہ ایسے واقعات کا ہدف بننے والے سامنے آنا نہیں چاہتے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کرنے والی ایک سرگرم کارکن نیتالی آگڈن کہتی ہیں کہ اس براعظم کا سب سے ترقی یافتہ ملک جنوبی افریقہ اس سال درجہ بندی میں بہتر مقام حاصل نہ کرنے کے باوجود تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ سرگرم کارکن آگڈن نے ریڈ لائٹ اینٹائی ہیومن ٹریفکنگ انیشیٹو نامی تنظیم قائم کی تھی، جو جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں جن سے منسلک انسانی اسمگلنگ کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جنوبی افریقہ میں، جو براعظم کے آس پاس کے علاقوں کے تارکین وطن کے لیے ایک مقناطیسی کشش رکھتا ہے، انسانی اسمگلنگ کی وجوہات بہت گمبھیر ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ انسانی اسمگلنگ عمومی طور پر جنوبی افریقہ کے اندر پائی جانے والی مختلف نوعیت کی ان سماجی خرابیوں کا ایک ضمنی نتیجہ ہے جن پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ امریکہ سمیت کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسائل نہ ہوں، اور یہ کہ انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ ایک مشکل کام ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجوہات بہت پیچیدہ ہیں۔ لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک اتنی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ میں، جہاں اس شہر کو برطانیہ سے چین کو سپرد کیے جانے کی 19ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، ہزارہا افراد نے سڑکوں پر احتجاجی مارچ کیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
مظاہرین کے بڑے بڑے ہجوموں نے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چونگینگ کے عہدے کی دوسری مدت کے خلاف احتجاج کیا اور ہانگ کانگ کی خود اختیاری گھٹانے کے اقدامات پر نکتہ چینی کی۔ مرکزی شہر کے حکام کی جانب سے 5 مقامی کتب فروشوں کو حراست میں لینے اور کئی مہینوں تک چین کے اندر رکھنے کے مقدمے کے بعد سے ہانگ کانگ کی خود اختیاری ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ان کتب فروشوں میں سے ایک، لام ونکی نے، جو حال ہی میں کسی طرح ہانگ کانگ واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہاں 7 ماہ تک اپنی حقیقی قید تنہائی اور پوچھ گچھ کی وضاحت ذہنی اذیت کے طور پر کی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے احتجاجی جلوس کی قیادت کرنا تھی، لیکن بعد ازاں انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ انہیں اپنی سلامتی سے متعلق خطرہ ہے۔ لام کے وکیل نے نامہ نگاروں سے گفتگو
کی۔
انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ گزشتہ 2 دنوں سے کچھ اجنبی افراد ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کی سلامتی اور تحفظ کے بارے میں ان کے خدشات میں دن بدن اضافہ ہوا ہے، اس لیے انہوں نے آج کے جلوس میں شرکت کر کے پریشان اور متفکر ہونے کی بجائے اس میں نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہزاروں افراد مظاہرے میں شامل تھے، ہانگ کانگ کے تقریباً 1,000 رہائشیوں، لیونگ اور دوسرے سرکاری عہدیداروں نے جمعے کی صبح گولڈن بوہینیا چوک میں پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ ہانگ کانگ کے بہت سے شہریوں نے چین کی حکومت کی جانب سے نگرانی کی مخالفت کی۔ ان کا خیال ہے کہ لیونگ، جن کی رایاما کے تازہ ترین جائزے کے مطابق عوامی تائید کی سطح محض 19% ہے، چین کے شکر گزار ہیں۔ حکومتی حمایت میں ہونے والی پرچم کشائی کی تقریب میں چیف ایگزیکٹو لیونگ نے کہا کہ ہم یہاں ایک ملک اور دو نظام یعنی ہانگ کانگ پر ہانگ کانگ کے لوگوں کی حکومت اور بنیادی قانون کے مطابق اعلیٰ ترین درجے کی خود اختیاری کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت معیشت کو ترقی دینے اور اس شہر میں رہنے والوں کے حالات زندگی بہتر بنانے کا عمل جاری رکھے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریا کی اعلیٰ ترین عدالت نے مئی کے صدارتی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے امیدوار نوربرٹ ہوفر نے، جو معمولی ووٹوں سے ہار گئے تھے، انتخابی نتائج کو قانونی طور پر چیلنج کیا تھا۔ آسٹریا کی آئینی عدالت کے سربراہ گیرہارڈ ہالزنگر نے کہا کہ فریڈم پارٹی کے لیڈر ہائنز کرسچیان اسٹراچے کی طرف سے 22 مئی کے انتخابات کے چیلنج کی تائید کی گئی ہے۔ فریڈم پارٹی نے غیر حاضر ووٹوں کی گنتی میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انتخاب کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے دوبارہ انتخابات کا حکم دیا ہے جو ستمبر یا اکتوبر میں متوقع ہیں۔ امکانات ہیں کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت یورپی یونین کے اس ملک میں پہلی بار برتری حاصل کر سکتی ہے۔ اور آسٹریلوی عوام ہفتے کے روز وفاقی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ اگرچہ موسم کی تبدیلی، امیگریشن اور تعلیم اہم امور ہیں، لیکن معیشت ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون فتح حاصل کرے گا۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے سے یہاں بڑی تشویش پیدا ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کے سیاسی لیڈروں کے انتخابی مہم میں اب معیشت کی سیکیورٹی سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم مالکوم ٹرنبل نے ووٹروں کو بتایا کہ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، جو دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ان کی حکومت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن اپوزیشن لیبر لیڈر بل شارٹن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ایک کمزور لیڈر ہیں، اپنے برطانوی ہم منصب کی طرح۔
Given that we are living in a world of great opportunities, but also great
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرنبل کا کہنا ہے کہ یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے، لہٰذا آپ انہیں ووٹ دیں۔ مسئلہ پریشانی کی نوعیت کا ہے، جو ایک کمزور قیادت اور منقسم حکومت کا نتیجہ ہے۔ ڈیوڈ کیمرون یہ ریفرنڈم کبھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیوڈ کیمرون اپنی سیاسی جماعت کے دائیں بازوں کے ہاتھوں یرغمال تھے، اپنے عقیدے پر سمجھوتا کرتے ہوئے کمزور قیادت کر رہے تھے۔ کیا یہ ملتی جلتی صورتحال نہیں؟ آسٹریلیا کے مرکزی سیاسی لیڈروں کو اپنے ووٹروں کو اس بات پر قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، جو معیشت کو ضرورت ہے۔ پروفیسر روڈنی سمتھ یونیورسٹی آف سڈنی میں ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ اور بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ہمیشہ آسٹریلیا کے انتخاب میں سر فہرست ہوتی ہے۔ اگرچہ آسٹریلیا ایک مالدار ملک ہے، لیکن یہ زیادہ تر اپنے وسائل پر انحصار کرتا ہے، قدرتی وسائل اور برآمدات پر، لہٰذا معیشت کسی بھی انتخاب میں ہمیشہ ایک اہم موضوع رہی ہے۔ آسٹریلیا میں ووٹنگ لازمی ہے، لہٰذا ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا، اور اسی طرح داؤ پر بھی بہت کچھ ہوگا۔ اب جبکہ وسائل میں اضافے کی وجہ سے قوم کی خراب عالمی مالیاتی بحران سے نمٹنے کے آثار معدوم ہو رہے ہیں، ووٹر مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کی حکومت خوشحالی کی جانب ایک ضامن راستے کا تعین کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں تشدد کے تازہ ترین واقعے میں جمعرات کو ایک ہندو پنڈت کو تیز دھار آلے سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ 45 سالہ شیام آنندا داس جنوب مغربی ضلع جھائنڈا میں اپنے مندر کے قریب صبح کی عبادت کی تیاری کر رہے تھے، جب موٹر سائیکلوں پر سوار تین افراد ان پر چھروں سے وار کر کے فرار ہو گئے۔ اگرچہ کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر یہ واقعہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہونے والے ایسے دیگر کئی واقعات سے مماثلت رکھتا ہے، جن میں شدت پسندوں نے 40 سے زائد ہندو پجاریوں، دیگر مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور لبرل نظریات کے حامل سرگرم کارکنوں کو ہلاک کیا ہے۔ امریکی وفاقی جج نے مسیسیپی کے قانون کو روک دیا ہے، جس کے تحت رہائشیوں کو اختیار حاصل ہو جاتا کہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہم جنس پرست جوڑوں کو ملازمت دینے سے انکار کر دیتے۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج کارلٹن ریوز نے جمعرات کو دیر گئے اس سے چند گھنٹے پہلے اس قانون کو روک دیا، جب یہ جمعے سے نافذ العمل ہونے والا تھا۔ جج کا کہنا تھا کہ یہ برابری کے تحفظ کی آئینی ضمانت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ریاست کے اٹارنی متوقع طور پر اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ اسپین کی وزارت داخلہ کے مطابق جمعے کو 3 پاکستانیوں کو سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر شدت پسندی پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ افراد شمال مشرقی شہر لیڈا میں گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ان پر الزام ہے کہ وہ داعش کی پرتشدد کاروائیوں اور پاکستان میں طالبان اور دیگر پاکستانی شدت پسند گروہوں کی حمایت میں مواد انٹرنیٹ پر پھیلاتے تھے۔ حکام نے ابھی اس بات کا تعین نہیں کیا کہ وہ کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ تھے یا نہیں۔ رواں سال اسپین نے اب تک 29 ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر شدت پسند تنظیموں سے وابستگی یا ان کے لیے کام کرنے کا شبہ ہے۔ ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مئی میں اسپین کے شہر بارسلونا سے ایک پاکستانی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس پر الزام تھا کہ اس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے ذریعے شدت پسندی کو فروغ دیا ہے۔ کویت میں ایک عمارت میں آتش زدگی سے ایک پاکستانی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کویت سٹی کے مضافاتی علاقے الفروانیہ میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں گھر کا سربراہ محمد آصف، ان کی اہلیہ، 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، والدہ، بھابھی اور بھتیجا شامل ہیں۔ یہ خاندان پاکستان کے علاقے میاں چنو سے تعلق رکھتا تھا۔ تاحال آتش زدگی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں، لیکن خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ بجلی کی فراہمی کے نظام میں نقص کا شاخسانہ ہوگا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کویت میں پاکستانی سفارت خانہ میتوں کو ان کے آبائی علاقے روانہ کرنے کے لیے اقدام کر رہا ہے۔ بھارت کے اتراکھنڈ خطے میں شدید بارشوں کے سبب کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں جمعہ کے روز بادل پھٹنے اور موسلادھار بارش ہونے کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک، متعدد زخمی اور درجنوں مکانات زمین بوس ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 30 افراد لاپتہ ہیں اور متعدد افراد ملبوں میں دبے ہوئے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں ہونے والی مسلسل بارش کے سبب معمول کی زندگی درہم برہم ہو گئی اور عوام کو زبردست پریشانیوں کا سامنا ہے۔ دہرادون کے سوا گاؤں میں ایک بڑے علاقے میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور گاؤں کو جوڑنے والے 3 پل بہہ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وہاں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ الکنندا، سرجو اور مندراکنی سمیت تقریباً 10 ندیاں خطرے کے نشان کے آس پاس بہہ رہی ہیں۔ کئی دریاؤں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر جا چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر پتھورا گڑھ اور چمولی اضلاع ہیں۔ بدری ناتھ نیشنل ہائی وے پر راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے بہت سے مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ سب سے ابتر حالت دیہی علاقوں کی ہے جہاں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ دریاؤں سے متصل آبادیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی 4 دھام یاترا میں رکاوٹ پیش آئی ہے۔ تھال مونسیاری روڈ ٹوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے دونوں جانب درجنوں گاڑیاں پھنسی پڑی ہیں۔ آفات سماوی سے نمٹنے والے ادارے NDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں روانہ کی گئی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے مطابق اضافی ٹیموں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے جان و مال کے نقصان پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو 2-2 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر راحت رسانی کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں اور سیکورٹی جوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں پہنچیں اور عوام کو تحفظ فراہم کریں۔ سہیل ہجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی بحریہ کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے اوائل میں ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے 10 امریکی ملاحوں کو زیر حراست لینے کے معاملے سے بچا جا سکتا تھا۔ اس بارے میں کارلا بیب کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس سال جنوری میں ہونے والا یہ واقعہ کئی مسائل کا نتیجہ تھا، جس میں قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان، نامناسب منصوبہ بندی اور ضابطوں کی عدم پاسداری شامل ہیں۔ 2 کشتیوں پر سوار یہ امریکی ملاح کویت سے بحرین جاتے ہوئے پہلے سے طے شدہ روٹ پر سفر کر رہے تھے، جسے بعد میں انہوں نے تبدیل کیا۔ ان ملاحوں نے اپنے سفر کا آغاز تاخیر سے کیا اور مقررہ وقت پر پہنچنے کے لیے انہوں نے ایک غیر طے شدہ راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان موجود پانیوں میں تھا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پانیوں سے گزرتے ہوئے ایک کشتی کا انجن خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے عملے کو 3 گھنٹے تک رکنا پڑا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایڈمیرل جان ایکیولینو کا کہنا تھا، اگر پانچویں فلیٹ کے کمانڈر کی جانب سے فراہم کردہ ہدایات پر عمل کیا جاتا تو اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا۔ اس وقت گشت پر مامور پاسداران انقلاب کے دستے نے امریکی کشتیوں کو روکا اور پھر زبردستی ان پر سوار ہو کر امریکی ملاحوں کو حراست میں لے لیا۔ ایڈمیرل جان رچرڈسن کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے بین الاقوامی ضوابط کی خلاف ورزی کی۔ ایران نے کشتیوں کو ایک غیر متنازع گزرگاہ سے جاتے ہوئے روک کر ان پر سوار ہو کر تلاشی اور پھر کشتیوں کو قبضے میں لے کر اور عملے کی ویڈیو ٹیپ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی فورس نے امریکی ملاحوں کو ایک رات حراست میں رکھ کر دوسرے دن چھوڑ دیا۔ اس عملے میں شامل 3 ملاحوں کو بحریہ سے نکال دیا گیا ہے اور باقی ملاح ممکنہ سزا کا انتظار کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب شام کے 18 محصور علاقوں تک انسانی ہمدردی کے تحت امداد پہنچ رہی ہے، جسے ادارے نے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق نومبر سن 2012 کے بعد سے پہلی مرتبہ دمشق کے مضافات میں واقع آربن اور زملکا قصبوں تک یہ امداد پہنچی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی شام 37 ٹرکوں کا قافلہ آربن اور زملکا قصبوں تک پہنچا۔ ان میں شام کے ضرورت مند 20,000 عورتوں، بچوں اور مردوں کے لیے خوراک، پانی، حفظان صحت کے انتظامات اور دوسری ہنگامی ضرورت کی اشیاء لدی ہیں۔ شام کے لیے خصوصی ایلچی اور اقوام متحدہ کے سینئر مشیر یو اگلینڈ کے مطابق اس کامیابی کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاقے کو چھوڑتے ہوئے ایک ڈرائیور کو کسی نے چھپ کر سینے میں گولی مار دی اور اب وہ دمشق کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں۔
یہ
ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا پرخطر ہے، کیونکہ اب شام کے کئی علاقوں میں جارحانہ کاروائیوں میں توقف بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ جو کام کیا ہے وہ کئی مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کیا ہے۔ اس سے اتنا ہوا ہے کہ ہم ان تمام 18 محصور علاقوں تک پہنچ پائے ہیں، کم از کم ایک دفعہ تو پہنچے ہیں، چاہے جزوی مدد کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اب جبکہ اس علاقے تک رسائی ہو گئی ہے، مسٹر اگلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں بھوک سے نڈھال لوگ جنہیں اقوام متحدہ کی جانب سے جنوری میں مدد پہنچائی گئی تھی، ممکن ہے اب ایک بار پھر فاقوں کا شکار ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریبی قصبوں مدایا اور زبادانی اور شمال میں ادلیب کے قریب فوا اور کفاریا کے لوگوں کو اس کے بعد سے اب تک کسی قسم کی بین الاقوامی مدد نہیں پہنچی ہے۔ انگلینڈ کے مطابق ایک اور بات جس پر انہیں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس محصور علاقوں میں پھنسے ہوئے ہزاروں لوگوں کے لیے طبی امداد اور طبی ساز و سامان کافی نہیں ہے۔
The parties to this conflict, including the government of Syria,
اس تنازع کے فریق جن میں شام کی حکومت بھی شامل ہے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے، جن میں عام شہریوں کے لیے ڈاکٹرز، نرسیں اور باقاعدہ اجازت نامے کے ساتھ کام کرنے والی طبی تنظیمیں فراہم کرنا شامل ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور عراق دونوں ملکوں کے عہدیداروں نے جمعرات کو یہ خبر دی ہے کہ فضائی حملوں میں داعش کے کم از کم 250 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہناز نفیس سے۔
فضائی کاروائیوں میں داعش کے سابقہ مضبوط گڑھ فلوجہ کے جنوب میں اسلامک اسٹیٹ کی تقریباً 40 گاڑیوں کو ہدف بنایا گیا۔ اس عراقی شہر کو گزشتہ ہفتے امریکی قیادت کی عراقی اتحادی فورسز نے آزاد کرایا تھا۔ ہوا بازی کے عراقی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حامد الملکی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تباہ کی جانے والی گاڑیوں کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ان کے الفاظ،
لحد صباح دمرنا اکثر من 138 عجلے بما فیہا وقتل ما فیہا۔
صبح سویرے تک ہم نے 138 سے زیادہ گاڑیوں کو تباہ اور ان میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کو ہلاک کر دیا۔ وہ لاشیں پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے کچھ زخمی عسکریت پسندوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اس کاروائی نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے۔ اس کارروائی میں کسی طرح کے دوسرے فوجی دستوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ یہ الفاظ تھے ہوا بازی کے عراقی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حامد الملکی کے۔ عراق کی جانب سے فضائی کارروائی کی جاری کردہ ویڈیو میں ایک صحرائی سڑک پر گاڑیوں کے ایک قافلے کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس جہادی گروپ کے خلاف کی جانے والی یہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز کارروائی ہے۔ تاہم عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر علاقے چھن جانے کے اس نقصان کے باوجود یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کے حوصلے اور عزم کو گزند پہنچا ہے۔ شام کی فورسز نے بھی رواں ہفتے عراقی سرحد کے قریب اسلامک اسٹیٹ کے کنٹرول کے قصبوں کا قبضہ واپس لینے کے لیے اس پر فضائی حملے کیے تھے۔ سرحد پر واقع قصبوں کے آئی ایس کے کنٹرول نے جہادی جنگجوؤں کو ان علاقوں میں ربط و ضبط اور نقل و حمل کو آسان تر بنایا، جسے وہ ان دونوں ملکوں میں اپنی خلافت قرار دے چکی ہے۔ فلوجہ کا قصبہ واپس لینے کے لیے ایک مہینے تک جاری رہنے والے اپنے اتحاد کی کامیابی کے بعد اب عراقی فورسز عراق کے دوسرے سب سے بڑے شہر موصل کو جہادیوں سے چھڑانے کے لیے کام کریں گی۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں تیزی سے توسیع کے کئی ہفتوں کے بعد اس وقت اپنی کمزور ترین حالت میں ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے مقامی عہدیداروں کے مطابق متعدد افغان صوبوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے، جن میں پچھلے کئی روز میں طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ مشرقی ننگرہار صوبے میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کم از کم 32 باغیوں کو مار ڈالا ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے کی لڑائی میں 2 پولیس اہلکار بھی جاں بحق ہوئے۔ ننگرہار صوبے کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے بتایا ہے کہ 54 باغی اور 13 افغان پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ برونڈی کی حکومت کی جانب سے اعتراضات اور برہمی کے اظہار پر اس ملک کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے سیاسی بحران کے بعد سے وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافے پر اسے تشویش ہے۔ وہ خلاف ورزیوں کے واقعات کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ اسے پورے وسطی افریقہ میں تباہ کن نتائج کے ساتھ نسلی تنازع کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہے۔ جنیوا میں یو این کونسل سے وائس آف امریکہ کی بھیجی ہوئی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
پیئر انکورینزیزا کے انتخاب کے بعد ان کے نکات اسے ایک غیر آئینی تیسری مدت قرار دے رہے ہیں۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں اقوام متحدہ اور برونڈی کی حکومت کی سوچ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ برونڈی کی حکومت اقوام متحدہ پر غلط بیانی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی مہم چلانے کا الزام لگا رہی ہے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ زید الحسین وہاں پیش آنے والے بھیانک اور ہولناک حقائق پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو بھیجے جانے والے ایک رپورٹ میں زید نے برونڈی کی حکومت کے کارندوں اور ان سے منسلک ملیشیاؤں پر لوگوں کی ہلاکتوں، ان کے لاپتہ کیے جانے اور عارضی گرفتاریوں کے الزامات لگائے ہیں۔ زید کہتے ہیں کہ وہ بڑھتے ہوئے نسلی تشدد کے مستقبل سے خوفزدہ ہیں۔
In the past 6 weeks a number of members of the defunct armed forces of Burundi or ex-FAB
وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 6 ہفتوں میں برونڈی کی کلدم مسلح فورسز یعنی ایکس فیب کے متعدد ارکان کو ممکنہ طور پر ان کے ٹوٹسی نسل گروپ سے تعلق کی بنا پر قتل کیا جا چکا ہے۔ ملک کے جنوبی حصے کے بارے میں بھی مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمبونے راکری گروپ کے ارکان، جو حکمران جماعت کا یوتھ ونگ ہے، ایسی تقریریں کر رہا ہے جو نسلی عنصر کی بنیاد پر سیاسی مخالفین کے خلاف تشدد بھڑکانے کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ الفاظ تھے زید الحسین کے۔ برونڈی میں ہوٹس اور ٹوٹسی کے درمیان تنازع کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے خبردار کیا کہ اشتعال دلانے اور جذبات بھڑکانے کی کاروائیاں دھماکہ خیز ہو سکتی ہیں۔ برونڈی کے صدر کے ایک سینئر ایڈوائزر بلی نیمیٹو ان الزام کو مسترد کرتے ہیں کہ حکمران جماعت کا یوتھ ونگ نفرت پر مبنی تقریریں اور لوگوں پر حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ پارٹی کا یوتھ ونگ کوئی ملیشیا فورس نہیں ہے.
They don't have weapons. They are not killing people. But
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں. وہ لوگوں کو قتل نہیں کر رہے. لیکن جب آپ ان رپورٹس کو دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ ہائی کمشنر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملیشیا ہے جو لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے اور شہریوں کو قتل کر رہی ہے, لیکن وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے رہے. ہمیں حقائق کی ضرورت ہے, اس لیے جب حقائق نہیں ہوتے تو افواہیں پھیلتی ہیں. صدر کے سینئر ایڈوائزر مسٹر نیمیٹیو الزام لگاتے ہیں کہ روانڈا اور بیلجیم انٹرنیشنل کرائسس گروپ اور ہیومن رائٹس واچ جیسی تنظیموں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے براؤنڈی کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں.
سم رپورٹس آر ریلی بائیسڈ اینڈ اٹس اے کمپین, اے ہیوج کمپین آف ڈسٹورشن اینڈ فیبریکیشن.
کچھ رپورٹس حقیقتاً متسمانہ اور غیر جانبدارانہ ہے, اور یہ حقائق کو مسخ کرنے اور من گھڑت چیزیں بیان کرنے اور جھوٹ پر مبنی ایک بڑی مہم ہے جو انٹرنیٹ پر پھیلائی جا رہی ہے. براؤنڈی کوئی پہلا ایسا افریقی ملک نہیں ہے جسے کچھ طاقتوں کی جانب سے, جو حکومت کی تبدیلی کے کام کر رہی ہیں, غیر مستحکم کیا جا رہا ہے. بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے متعلق اور ٹٹسی نسلی گروپ کے قتل عام کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ غلط ہے. انسانی حقوق کونسل کے ہائی کمشنر کی ترجمان سیسیلی پاولی یہ تسلیم کرتی ہیں کہ قتل عام ایک بہت مخصوص اور زوردار اصطلاح ہے اور اسے لاپرواہی سے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. تاہم وہ براؤنڈی کے صدر کے مشیر مسٹر نیمیٹیو کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی کہ ہائی کمشنر کی رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے معائنہ کار لوگوں کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک سے رابطے میں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ موصول ہونے والی معلومات کو دستاویزات کی شکل دیتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہمارے مشاہدے میں آیا وہ یہ ہے کہ ماورائے عدالت ہلاکتیں جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسرے رجحانات میں بہت سی بے ضابطہ گرفتاریاں, بے ضابطہ حراستیں اور اذیت دینے اور بدسلوکی کے واقعات میں پریشان کن اضافہ ہے. خاص طور پر انٹیلیجنس کے ادارے کی نگرانی میں چلائے جانے والے حراستی مراکز میں, اور اس کے علاوہ پولیس اور فوج کے بھی. انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی ترجمان سیسیلی کا کہنا ہے کہ پولیس اور فوج کے خلاف دستی بموں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگ ملک کے اندر گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں اور ہمسایہ ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں.
And the crisis that is going on right now in Burundi has been ongoing for months right now is affecting.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت برونڈی میں جو بحران جاری ہے اسے اب کئی مہینے ہو گئے ہیں اور وہ پورے خطے کو متاثر کر رہا ہے, اور ہائی کمشنر کئی موقعوں پر پورے خطے کے لیے عدم استحکام کے خطرے سے خبردار کر چکے ہیں. یہ الفاظ تھے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی ترجمان سیسیلی پولی کے. بین الاقوامی فوجداری عدالت نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ براؤنڈی میں تشدد کے بارے میں ابتدائی معلومات شروع کر رہی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ زید الحسین نے اس کا خیر مقدم کیا ہے, اور وہ حکام پر توجہ دے رہے ہیں کہ جرائم کے سب ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. وہ ملک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جامع قومی مکالمے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक उर्दू voa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
سن 2008 میں 1 جنوری کو سال نو کی تقریبات منانے کے لیے ایک امریکی شہری اور ایک سودانی شہری روانہ ہو رہے تھے کہ انہیں سودان کے شہر خرطوم میں گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ دونوں افراد امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی امداد کے ملازم تھے۔ 33 سالہ جان گرینویل جمہوریت اور طرز حکمرانی کے ان پروگراموں سے منسلک تھے جو یو ایس ایڈ سوڈان کی طویل خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد اس ملک کے حالات کی بہتری کے لیے چلا رہا تھا۔ 39 سالہ عبد الرحمٰن عباس رحمہ بھی یو ایس ایڈ میں ملازم تھا اور وہ دارفور کے لیے فوری امدادی ٹیم کا رکن تھا۔ قتل کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، جبکہ 4 فرار ہو گئے اور 2 اب تک قانون کی زد میں نہیں آئے ہیں۔ حال ہی میں ملنے والی اطلاعات کے مطابق وہ صومالیہ میں کسی مقام پر چھپے ہوئے ہیں۔ اس حملے کا رہنما محمد مکاوی ابراہیم محمد سوڈان کا شہری ہے۔ اس کی عمر 29 سال ہے، بال سیاہ اور آنکھیں گہری بھوری ہیں۔ اس کا تعلق سوڈان میں القاعدہ کے اس گروپ سے ہے جو نیل کے 2 دریاؤں کے میدانی علاقوں میں کام کرتا ہے، اور یہ گروپ امریکی، مغربی اور سوڈانی مفادات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ عبدالباسط الہی الحسان حاج حمد کی شناخت دوسرے حملہور کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ بھی سوڈانی شہری ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر 30 اور 34 سال کے درمیان ہے۔ اس کے بال کالے اور آنکھیں گہری بھوری ہیں۔ ان حملوں میں ان کے کردار کی بنا پر انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ حکومت امریکہ کو ان کے اتے پتے کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ انعام برائے انصاف پروگرام کے تحت ان دونوں میں سے ہر ایک شخص کے بارے میں ایسی اطلاعات فراہم کرنے والے کو $50,00,000 فی کس کی پیشکش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے ان کو پکڑا جا سکے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں اطلاعات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے یا ٹپ لائن www.reversefarjustice.net پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
فنکار کی پارٹ کو آگ سے کھیلنا پسند ہے، جلسے ہوئے کاغذ کو پینٹ، پانی اور دوسرے مواد کے ساتھ بھر دیتا ہے اور پھر ان کو آگ کے شعلوں پر رکھ کر تجدیدی تصاویر بناتا ہے۔ کیپ آرٹ اپنے پن پاروں کو جلسا کر تخلیقی جوہر دکھاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آگ سے کھیلنے سے منع کرتی تھی مگر میں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔
Mom always said, "Don't play with fire." I never learned. Look at that.
لائف ان امریکہ میں آج آپ ایک منفرد پینٹر سے ملیے جو آگ میں کاغذ کو جلسا کر نت نئے نقش و نگار بناتے ہیں۔ یہ رپورٹ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ڈیوڈ بلاک نے تیار کی ہے۔ اس فنکار کا نام ہے کیپ ہارٹ۔ پچھلے 12 سال سے مغربی ورجینیا کے پہاڑی علاقے میں رہنے والا کیوارڈ آگ کا بنکار ہے۔ جلسی ہوئی آگ کے ساتھ پانی، زمین، ہوا اور پینٹ کی مدد سے ایک تجدیدی نشو و نگار بناتا ہے۔ وہ پہلے آگ جلاتا ہے، شعلے بھڑک کر انگارے کی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں جو کہ آگ کی حدت، اس پر پانی جھڑک کر کاغذ پر نت نئے تصاویر پینٹ کرتا ہے۔
If I paint a circle on a sheet of paper with just water and I set it on fire, I'll get a white circle on a brown sheet of paper.
میں جانتا ہوں کہ اگر میں سفید کاغذ پر پانی سے ایک دائرہ بناؤں اور اس کو انگاروں پر رکھ دوں تو مجھے وہ سفید دائرہ بھورے کاغذ پر ملے گا، جو کہ اگر کاغذ ایک کاٹن سے بنا ہو زیادہ مضبوط ہے، اگرچہ وہ آہستہ جلے گا اس کاغذ جو لکڑی کے گودے سے بنا ہو۔
The interaction of the elements I've applied to this paper surface and the fire itself create entirely new effects. Wow.
کاغذ پر وہ جگہ جہاں میں پانی استعمال نہیں کرتا یا کوئی پانی سے بنا ہوا مواد، وہ بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران اسی وقت زیادہ تر پانی کاغذ کی سطح پر موجود ہوتا ہے اور یہی عمل ایک حیران کن شاہکار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اسی طرح لگتا ہے جیسے ابھرتا ہوا سورج یا ڈھلتا ہوا سورج جس پر پانی سمیت بادل چھائے ہوئے ہوں۔
Places where I'm not applying any water or water-based materials at all will begin to burn very, very quickly, while at the same time, all the water or much of the water will still be present in the surface of the paper. And that's what gives me the amazing contrast. It's supposed to look like sunset or a sunrise with clouds over water.
ملا جلا مواد جو کہ میں کاغذ کی سطح پر ڈالتا ہوں پھر جلنے کے بعد خود ہی نئے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کام کے لیے وقت بہت اہم ہوتا ہے اور ہر کاغذ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 30 سیکنڈز کے اندر انگاروں سے ہٹا لیا جائے۔
1 second can make a huge difference between a fantastic, beautiful painting and something that just burns to nothing and becomes ash.
ایک سیکنڈ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر عمدہ اور خوبصورت پن پارے کو اور بعض اوقات جلا ڈالتا ہے اور بس کاغذ راکھ بن جاتا ہے۔ کیپارٹ کہتا ہے جیسے ہی جیسے وہ جانتا ہے وہ ایک واحد پنکار ہے جو یہ کاریگری کرتا ہے۔ اس نے یہ پن اتفاقی طور پر دریافت کیا۔ وہ استعمال شدہ کاغذ ضائع کرنا چاہتا تھا۔
Some raindrops fell on a sheet of paper. So when I set the paper on fire, the raindrops preserved these white, bright spots on this brown sheet of paper that had burned.
کچھ بوندے کاغذ پر گر گئی اور جب میں نے کاغذ کو آگ پر رکھ دیا تو بوندے سفید حالت میں محفوظ ہو گئی۔ سفید نشان بورے کاغذ پر جو کہ جلسا ہوا تھا۔ اپنی ان تصاویر کو وہ اس کو ایک نہ ختم ہونے والا شاہکار کہتا ہے۔ بعض ایسے لگتا ہے جیسے رنگین پینسلوں سے بنی ہوئی لمبی قدرتی مناظر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
I'm seeing a sun with a mountain range in the distance and a river or stream coming down through the center.
میں سورج کو پہاڑی سے اس پار ایک فاصلے سے دیکھتا ہوں، دریا یا ندی کو جو درمیان سے بہتا ہوا آ رہا ہو۔ واشنگٹن کے زینت گیلری میں اس کے پنفاروں کی نمائش اور فروخت ہوئی۔ یہ تصاویر $1,000 سے لے کر $7,500 تک فروخت ہوئی۔ کیپارڈ کی پینٹنگ اس حقیقت کی عکاس ہے کہ تباہی میں بھی خوبصورتی موجود ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا،
لکھو سے ہوا ہے، او کوشے تاکھو۔
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے۔
0800-777-7789. प्रोग्राम है
इसके साथ ही हमारे इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त खत्म होता है. इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर जस्टिन ट्विट्स. और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा जहां रंग, जिसे आप सैटेलाइट टेलीविजन पर देख भी सकते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में सुन भी सकते हैं. खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.